السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا اللہ فاذا هم فریقان یختصمون، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. سورہ نمل کی آیت 45 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. 14 رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہوتا ہے. صالح علیہ السلام کے قوم ثمود کا بیان ہے، جنہوں نے اللہ کے بارے میں ان سے جھگڑا کیا اور کہا کہ آپ کے آنے سے تو ہمارے یہاں مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، تمہاری شامت اعمال اللہ ہی کی طرف سے ہے، تمہارے برے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم پر آتا ہے. وکالت المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور شہر میں نو افراد تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے. نو بڑے بڑے جو ہے وہ سردار تھے جو ان کی مخالفت کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی. مصری نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے بڑے بڑے دشمن بھی نو سردار تھے، اور جس طرح صالح علیہ السلام کے ان لوگوں نے مخالفت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ برباد کیے گئے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں نے، مشرکین کے سرداروں نے بھی کوشش کی لیکن وہ برباد کیے گئے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ہم جنس پرستی کی روش اختیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک و برباد کیا. اس قوم نے کہا تھا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ لوط کو اور ان کے ساتھیوں کو نکال دو اپنے شہر سے، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. اب یہ لوگ وہ تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور نیک لوگ، کہ جو ان کو روکتے تھے بے حیائی کے عمل سے، لیکن یہ کہنے کہ یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. آج بھی روشن خیال اس بات کا نام ہو گیا ہے کہ لوگوں کو بے حیائی کی دعوت دی جائے، کھلے عام جو ہے وہ برے اعمال کی دعوت دی جائے، اور جو لوگ روکنے کی کوشش کرے ان کو دقیانوس کہا جاتا ہے، ان کو دیوانہ کہا جاتا ہے. تو یہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش برسائی اور اس کے بعد یہ قوم برباد کر دی گئی. 20واں پارہ شروع ہوتا ہے. اس کے شروع میں بڑے جلالی انداز میں اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی. پھر پوچھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کا مقام بنایا، اس میں نہریں جاری فرما دی، پہاڑوں کو جما دیا، دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل پیدا فرما دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاه ویشف السوء ویجعلكم خلفاء الارض، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اس اللہ کو پکارے اور برائی اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ ایلہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بھلا بتا کون ہے جو خشکی اور تری میں اندھیروں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے، راستے دکھاتا ہے؟ کون بارش سے پہلے خوشخبری سنانے والی رحمتوں کی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کون ہے جو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے وہی دوبارہ تخلیق کو لوٹائے گا؟ کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے؟ ایلہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کا اندازہ غور کرو، اس اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا کہ یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اور اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکے، اور یہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے اور اندھے ہو چکے ہیں. چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے، کفار کا ذکر ہے. وقال الذين كفروا اذا كنا تراب واباؤنا ائنا لمخرجون، کفار نے کہا کہ جب ہمارے باپ دادا مٹی مٹی ہو جائیں گے کیا دوبارہ میں نکالا جائے گا؟ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی جو کہی جاتی ہیں. اللہ کے رسول کو تسلی دی کہ اے نبی، ان کے اس کفر پر آپ حملہ کیجئے، اور وہ وعدہ تو سچا ہے جو آیا ہی چاہتا ہے عذاب کا ان کے اوپر. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سینے چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی شے ذرہ بھی پوشیدہ نہیں آسمان و زمین میں اللہ سے مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی کوئی عمل بھی دوبارہ چھپا ہوا نہیں، پوشیدہ نہیں، ایک ایک عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اس کے بعد ذکر ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا تو اب زمین میں سے ایک جانور کو نکالیں گے جو اس سے باتیں کرے گا. اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کیونکہ لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں کرتے. یہ دابغ الارض کا جانور ہے. مسلم شریف کی روایت میں 10 بڑی بڑی قیامات کا ذکر, علامات کا ذکر ہے قیامت سے پہلے. ان میں اس جانور کے نکلنے کا مقام بھی ہے, یعنی جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7 آخری رکوع سورہ النحل کا. فرمایا کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک ایک گروہ نکالا جائے گا, وہ لوگ کے جو جھٹلاتے تھے, اور ان کی گروہ بندی کی جائے گی, مجرمین کی گروہ بندی صفے بنا دی جائیں گے. فرمایا کہ اللہ نے رات میں سکون کے لیے عطا فرمائی, دن روشن عطا فرمائے گا تاکہ کام کاج کر لو. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اور جسے سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سارے گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے, سوائے اس کے جس کو اللہ تھام لے گا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, اور سارے کے سارے اللہ کے سامنے عاجز بن کر آئیں گے. یہ پہلی مرتبہ کا سور, جب پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ ٹالی ہو جائے گی. پھر دوسرے سور کا ذکر ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا موت ٹالی ہو جائے گی. پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا, تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضری کے لیے پیش کر دیے جائیں گے. فرمایا کہ پہاڑوں کو تم جمع ہوا دیکھتے ہو, قیامت کے دن یہ اڑتے پھریں گے. سورہ القارعہ پڑھتے کل احن المنفوش, رنگین اون کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دے گا. جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا فرمایا پلو خیر و منہا, اس سے بہتر بدلہ پائے گا. حدیث میں ذکر ہے کہ 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک اللہ اجر دیتے ہیں, یہ بخاری کی حدیث. اور البقرہ کی 261 آیت نمبر میں کہا گیا اللہ جس کو چاہے 700 گناہ سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے. نیکی کا بڑھایا جاتا ہے, بدی کا اتنا ہی عذاب دیا جائے گا جتنا کہ انسان نے بدی کی ہو. فرمایا جو برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار, وہ اونگے وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا, فرمائیے انما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها, بے شک مجھے تو حکم دیا گیا میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم یعنی احترام والا ٹھہرایا ہے. وانا اتلو القرآن, اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. اس قرآن کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جس کسی نے بھلائی پائی تو اپنے بھلے کے لیے بھلائی پائی. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين, اور جو گمراہ ہو گیا تو نبی آپ فرما دیجیے میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں, گمراہ ہونے کا وبال اسی پر ہوگا. اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے. اس میں تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, قارون کے واقعے کا بیان بھی ہے, اور مشرکین کو عذاب کی وعیدیں بھی سنائی گئیں, اور توحید اور آخرت کا ذکر بھی آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم, تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک طور پر بیان کرتے ہیں. بڑی تفصیل سے واقعہ آگے چل کر آئے گا. بڑی حکمتیں ہیں, اللہ کمزوروں کو عروج دے دیتا ہے اور جابروں کو برباد کر دیتا ہے, یہ بھی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد فرماتا, یہ بھی حکمت ہے. اللہ مظلومین کی مدد فرماتا, یہ بھی حکمت ہے. اللہ ظالموں جابروں کی پکڑ فرمانے پر قادر ہے, یہ بھی حکمت ہے. یہ کئی طرح کی حکمتیں جو اس واقعے میں آئی ہیں, یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تقریباً 550 آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا. فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض, زمین میں فرعون نے سرکشی کی تھی, اس نے لوگوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا تھا. یہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہوتی ہے حکمرانوں کی کہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرو اور ایک دوسرے سے لڑا کر اپنی حکومت کو قائم رکھو. اللہ نے فرمایا کہ من اريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض, اللہ نے فرمایا ہم یہ چاہتے تھے جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ان کو اقتدار عطا کر دیں. یہ اللہ کی مشیت, کمزوروں کو عروج دے دیں اور جابروں کو برباد کر دیں. اس کے بعد ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کر دیا کہ وہ دودھ پلاتی رہے. پھر جب خوف ہو ان کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری پر کر دیا تھا فرعون نے, یہ تفصیلات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا بنی اسرائیل کے, تو جب خوف ہو تو ان کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دینا, ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو مطمئن فرما دیا. اس کے بعد یہ دریا کے حوالے صندوق کیا گیا, وہ فرعون کے دربار کے باہر نہر پر پہنچ گیا. وہاں پر کسی خادمہ نے اٹھا لیا اور یہ حضرت آسیہ کے پاس پہنچ گئے. حضرت آسیہ نیک خاتون تھی لیکن تھی فرعون کی بیوی. بہرحال فرعون نے کچھ چاہا ہوگا لیکن حضرت آسیہ نے اس طرح کہا کہ فرعون نے بھی چھوڑ دیا اس کو, یعنی اس معاملے کو جانے دیا. انہوں نے کہا تھا قرۃ عینی لی ولد لا تقتلوہ عسیٰ ان یفعلنا او نتخذہ ولدا, کہ یہ شاید میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے, اسے بدل مت کر, شاید یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. بہم لا یشعرون, اور قرآن نے کہا وہ لوگ حقیقت کو جانتے نہیں تھے. جس کا خوف تو وہی تو لڑکا ہے جو بڑا ہو کر اس کے خلاف فرعون کے خلاف اقدام کرے گا, لیکن وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام کی بات کا دل بے قرار ہونے لگا, اللہ نے ان کے دل کو ثبات دے دیا. ان کی بہن چلتے چلتے دربار میں پہنچ گئی. دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا. یہ بہن پکار اٹھی, کیا میں وہ گھر والے بتاؤں جو اس کے خیر خواہ ہوں گے, جو اس کی کفالت بھی کر لیں؟ کہا ضرور بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا گیا, ان کی بات کا دودھ انہوں نے قبول کر لیا. اب یوں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اخراجات پر موسیٰ علیہ السلام کی بات کے پاس ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے سامان کا ذکر فرما دیا. یہ جو قرآن نے جگہ خاص سوری یوسف کی آیت نمبر 21 میں واللہ غالب علی امرہ, اللہ اپنے معاملے پر کل اختیار رکھنے والا ہے, اسی فرعون کے اخراجات پر پرورش ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, اور والدہ دودھ پلا رہی ہیں, ان کی آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک عطا فرما دی. دوسرا رکن شروع ہوتا ہے, اب موسیٰ علیہ السلام جوان اور بڑے ہو گئے. ایک دن گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ایک ان کی قوم بنی اسرائیل کے شخص ہے اور ایک تبتی قوم مصری قوم کا فرد ہے, وہ لڑ رہے ہیں. مصری قوم کے مقابلے میں, مصری شخص کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے شخص نے ان سے مدد مانگی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس پہ مکہ لگا دیا. جب مکہ لگا دیا تو اتنا پاورفل طاقتور تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. کہا ہذا من عمل الشیطان, یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے. اس کے بعد اللہ سے استغفار بھی کی, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ, اے میرے رب مجھے بخش دے, میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, لیکن یہ خطا کے ذریعے ہوا, جان بوجھ کے تو ارادہ نہیں. خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی انداز نہیں ہوگا کہ ایک ہی موقع میں اس کا کام تباہ ہو جائے گا. بہرحال اس کے بعد وہ پریشان ہوئے کہ کیا ہوتا ہے. اگلے دن گھر سے باہر نکلے, دیکھا وہ دوبارہ کھڑا ہے, وہی بنی اسرائیل کے شخص ان کی قوم کا. پھر کہہ رہا ہے موسیٰ میری مدد کیجیے. کہا تیرا تو روز روز کا یہ کام ہے کہ تو مجھے پکارتے رہتا ہے, لڑتا ہی رہتا ہے. بہرحال مدد کرنے کو آگے بڑھے تو حملہ کرنا, یعنی کہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مصری کو, یہ سمجھا میری طرف بڑھ رہے ہیں, اس کو خوف ہو گیا مجھے مکہ لگ گیا تو میں تو مر جاؤں گا. اس سے کہا کہ موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جیسے کل تم نے کسی کو قتل کیا تھا؟ اب یہ آدمی جس کو ہم کہتے ہیں نا نادان دوست کی دوستی بھی بری ہوتی, اس کی زبان پر آ کے تم نے کل کسی کو قتل کر دیا تھا. اب وہ اس کو تو کچھ نہیں ہوا, جو مصری تھا اس کو یہ پتا چل گیا کہ موسیٰ کے ہاتھوں سے قتل ہو چکا ہے. اور اب دربار تک یہ بات پہنچ گئی کہ موسیٰ کے ہاتھوں سے قتل ہو چکا ہے, یہ تو کوئی یہ فتنہ فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں. جب دربار میں بات پہنچی تو دربار والوں نے ان کے قتل کا فیصلہ کرنا چاہا. وہاں پر کوئی ہمدرد تھا, اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے بات کو, وہاں پر ایک ہمدرد تھا آلِ فرعون کے دربار میں. وہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین, بے شک سردار تو آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں آپ کو قتل کر دیں, بس آپ نکل جائیے, میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منها خائفا یترقب, بس وہاں سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے. قال رب نجنی من القوم الظالمین, میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم سے نجات دے. تیسرا رکن شروع ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وہیں دو خواتین تھیں جو تنہائی میں اکیلی کھڑی تھیں, گویا انہوں نے پردے کا لحاظ رکھا ہوا تھا. وہ انتظار کر رہی تھی کہ لوگ چلے جائیں تب وہ پانی پلائیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا کہ شعیب علیہ السلام تھے, لیکن بعض کا کہنا ہے کہ نہیں, کوئی حتمی رائے ہمارے پاس اس کے متعلق موجود نہیں. کوئی نیک اللہ کے بندے اور بزرگ تھے, اگر شعیب علیہ السلام ہوتے تو ان کا واقعہ قرآن میں کئی مرتبہ آیا, ان کی قوم کے حالات کا ذکر بھی آتا, لیکن کوئی ایسا ذکر اس مقام پر نہیں ہے. یہ کوئی نیک آدمی تھے. لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں اور جب تک یہ لوگ جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اپنے, ہم پانی نہیں پلاتی, جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہم پانی پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہاری بکریوں کو پانی پلائے دیتا ہوں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی اختیار کی اور بڑی عاجزی پر اپنی دعا کی. دعا کیا ہے؟ آیت نمبر 24 سے سورہ قصص کی, فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب جو نعمت بھی تو مجھے عطا فرما دے بے شک میں تو اس کا تیری طرح محتاج ہوں. انتہائی عاجزی کی دعا, اللہ جو بھی ڈال دے میری جھولی میں, جو بھی دے دے میں تو محتاج ہوں. ویسے تو ہم ہر چیز کے محتاج, کھانے کے محتاج, پینے کے محتاج, روشنی کے محتاج, آکسیجن کے محتاج, ہوا کے محتاج, سورج کی روشنی کے محتاج, کتنے محتاج تھے, لیکن بڑی عاجزی والی دعا, اللہ تو میری جھولی میں جو بھی ڈال دے میں تیرا محتاج ہوں, میں تیرا فقیر. بڑی پیاری دعا ہے, اپنے معاملات میں ہمیں شامل کرنی چاہیے. اس کے بعد ان دونوں میں خواتین سے خاتون آئیں, حیا کا پیکر بنتی ہوئی شرم سے چلتی ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ گھونگٹ اس خاتون نے نکال رکھا تھا تاکہ ہمارا بجانا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی اجرت دیں. جب وہ والد صاحب کے پاس چلے گئے ان کے کہا کہ میں تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, تو جو بزرگ اور نیک آدمی نے کہا لا تقف دریے مت نجوت من القوم الظالمین, آپ ظالمین کی قوم سے بچ کر آ چکے ہیں. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابا جان انہیں ملازمت پر رکھ لیجیے, انا فیض جرد القبی الامین, جسے بھی آپ ملازم رکھیں وہ ہونا چاہیے جو طاقتور ہو امانت دار ہو. موسیٰ کے پاس قوت بھی ہے. مفسرین نے لکھا کہ بہت بڑا پتھر وہاں رکھا ہوا تھا, انہوں نے ہٹا دیا تھا کنویں پر سے, یہ خواتین نے دیکھ لیا تھا. اور امین بھی ہے. مفسرین نے لکھا کہ امت آگے چلتے تھے اور وہ خاتون پیچھے چلتی تھی, کہا آواز سے مجھے اشارہ کر کے بتا دو کہ کہاں مجھے جانا ہے تمہارے والد کے پاس. تو یہ دو خصوصیات بڑی اہم ہیں کسی کو جاب دینے کے لیے, نمبر ایک وہ طاقتور بھی ہو, کوالیفیکیشن بھی ہو, نمبر دو اس کے پاس امانت کی امانت کا وقت بھی ہو. ورنہ زیادہ کوالیفیکیشن آدمی کو چیٹنگ کی طرف بھی لے جاتی بات سب. تو کوالیفیکیشن طاقت بھی ہو اور نمبر دو ہو امانت دار بھی ہو. ان کے والد نے کہا کہ اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. اب گھر میں رکھیں تو کیسے رکھیں, تو نکاح کا بندوبست ہو گیا. اور اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو گے, اگر 10 سال پورے کر لو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا, لیکن کوئی پابندی کی بات نہیں. یہ معاملہ دونوں میں طے ہو گیا. اب وہ جو دعا آئی تھی آیت نمبر 24 میں, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ملازمت کا سلسلہ بھی پیدا فرما دیا, اللہ نے ٹھکانہ بھی عطا فرما دیا, اللہ نے نکاح کا بندوبست بھی فرما دیا. اس سے ضمن ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ جائے کسی کے ہاتھ, کوئی بری بات نہیں. عمر فاروق نے اپنی بیٹی کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, حفصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کا رشتہ حضرت رسول کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم دیا نا. ہمارے معاشرے میں بعض باتوں کو خواہ مخواہ برا سمجھا جاتا ہے. مثلا ضمن ایک بات ہے, منگنی کے بعد لڑکے لڑکی مل رہے ہوتے غلط ہے بالکل لگائی, لیکن نکاح ہو گیا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو تو ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے. اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے نکاح میں نکاح رخصتی میں 3 برس کا فصل تھا, اللہ کے رسول جاتے تھے ابو بکر صدیق کے گھر پر. لیکن ہمارے نکاح کے بعد کوئی ملے کسی سے تو برا سمجھا جاتا ہے, اور منگنی کے بعد ملے تو کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا. الٹی پٹی ہے ہمارے معاشرے کی, یہ غلط ہے. یہاں سے معلوم ہو کہ رشتہ لڑکی والوں کے ہاتھ سے بھی جا سکتا ہے. اس کے بعد 4 رکوع شروع ہوتا ہے. اب یہ مدیم ان کا ٹائم پیریڈ مکمل ہوا, حدیث میں ذکر ہے کہ 10 سال انہوں نے پورے کیے, اس کے بعد اب یہ واپس آ رہے ہیں. اب یہ واپس آنے والا وہاں سے 2 مرتبہ آ چکا ہے, مدین سے واپس آ رہے ہیں اور پہاڑ کے پاس آگ دیکھیں گے اور وہاں پر اللہ کی طرف سے ان کو نبوت کا ظہور ہوگا. واپس آ رہے ہیں, آگ انہوں نے دیکھی, وہاں پر پہنچے, اللہ نے ان کو پکارا, آسا کا اور چمکتے ہوئے ہاتھ کا موزہ دکھا دیا گیا کہ آسا ازہا بن جائے گا اور یہ ہاتھ چمکتا ہوا. یہ 2 موزے ہیں. اس کو لے کر جائیے موسیٰ فرعون کی طرف. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی میرے بھائی کو بھی آپ میری رسالت میں شریک کر دیجیے, ایسا ہی ہوا. اس کے بعد یہ دونوں گئے فرعون کے دربار میں, اس نے جو ہے وہ انکار کرنے کی کوشش کی اور جھٹلانے کی کوشش کی. یہیں پر ایک اور بات ہوئی کہ فرعون نے کہا کہ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من اللہ غیری, اے میرے سرداروں میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کسی بھی معبود کو. یہ ہے جو خدائی کے دعوے پر آ گیا. اس طرح کے ظالم اور جابر خدائی کے دعوے بھی کر بیٹھتے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا قوم تدلی یا حامان علی تینی فجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, اس نے کہا کہ اے حامان میرے آگ جلا اور مٹی کی اینٹیں تیار کر اور میرے لیے بلند محل بنا تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے رب. ابھی بے وقوفی کی بات تھی اصل میں, لیکن یہ دھندے ہوتے ہیں حکمرانوں کے کہ عوام کو اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے کھیل تماشے میں لگاتے ہیں. ابھی مجھے کل 2-3 دن پہلے پتا چلا پاکستان کی ٹیم انڈیا گئی ہے. یہ کیا انڈیا, یہ تمہیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے کھیل تماشے کے لیے؟ کل ایک صاحب نے بتایا کہ 27ویں شب میں کوئی میوزک کا پروگرام ہونے والا ہے سی ویو کے اوپر. 2 دن پہلے میں گزرا ہوں پی سی کے ہوٹل کے پاس سے, لڑکے لڑکیوں کی قطار لگی ہوئی, کیا ہو رہا ہے؟ ماڈلنگ کا ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں. رمضان میں حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ تو عام سی بات ہوئی. اس سے اوپر کیا ہوتا ہے, کبھی بلوچستان کا مسئلہ, کبھی کراچی کا مسئلہ, کبھی اس میں لگا دو, کبھی اس میں لگا دو, کبھی ڈیم کے مسئلے میں لگا دو, کبھی پانی کے مسئلے میں لگا دو, لڑتے رہے اسی کے اندر اور حقیقت کی طرف نگاہ نہ جائے کہ ظالمانہ نظام جو ہے وہ تمام انسانیت کو برباد کر رہا ہے. یہ حق کنڈے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس طرح کے فرعون ظالم لوگ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی یہ پہلے آیا, اور لوگوں کو نان ایشوز کے اندر لگا دو جو اصل مسئلے نہیں ہیں, انہیں میں لڑتے رہیں اور اصل حقیقت کی طرف, ظلم کی طرف ان کی آواز بھی نہ اٹھے, ان کی نگاہ بھی نہ جائے. یہی اس فرعون نے بھی کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بچا لیے گئے اور بنی اسرائیل بھی بچا لیے گئے. 5 رکوع شروع ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی جو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ تھی. اللہ کے رسول کو بتایا گیا اے نبی یہ واقعات آپ اتنے پرانے بتا رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو یہ وحی ملی ہے جس کے ذریعے آپ یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں، وہ ان واقعات کا بیان آپ کی صداقت، رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد مشرکین کا بیان ہے، یہ کہتے تھے ہمارے پاس کوئی رسول آ جائے تو پیروی کر لیں گے، بتایا کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیوں جھٹلا رہے ہو تم، مان لو اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ چھٹا رکو شروع ہوتا ہے اہل کتاب کے نیک لوگوں کا بیان، فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہ نیک اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اجرهم مرتين بما صبروا، ان کو چونکہ انہوں نے صبر کیا اللہ دوہرا صبر دے، دوہرا اجر دے گا۔ بخاری کی حدیث بھی ہے، پہلے کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تھا، اب وہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لے تو ان کو دوہرا ثواب ملے، زیادہ ثواب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ فرمایا کہ یہ برائی کے جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور کوئی الجھتا ہے، مشرکین ان سے الجھتے تھے، حبشہ سے وہ عیسائی آئے تھے، ان سے مشرکین الجھنے کی کوشش کرتے تھے، تو ان نیک لوگوں نے کہا اہل کتاب نے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، اگر دین کے راستے میں لوگ پریشان کریں، ٹانٹ کریں، الٹے سیدھے کلمات پیش کریں، ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، سلامتی کی دلیل اختیار کر کے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد بڑی ایک فکر کیا مقام ہے، اللہ کے رسول کو کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس کے لیے آپ پسند کریں کہ اس کو ہدایت دے دیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اختیار اللہ کو حاصل ہے۔ ابو طالب کے مطابق اللہ کے رسول کی خواہش تھی، چچا کان میں تو کلمہ پڑھ دو، میں کل اللہ کے سامنے بخشش کی درخواست کر دوں گا، نہیں پڑھاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا ابو طالب موت آ رہی ہے تو محمد کے کلمے کو مان رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبد المطلب کے ہی کلمہ کی بات پر ہی گئے، اپنے آبا اور اجداد کے دین پر ہی گئے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اے نبی آپ جس کے لیے چاہیں خواہش کریں ہدایت دے دیں، نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات کا بیان فرمایا، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے، اگر ہم ایک اللہ کو مان لیں تو یہ پورے عرب سے بتوں کے نذرانے آتے ختم ہو جائیں گے، ہمارا اکنامک ایشو کھڑا ہو جائے گا، اکنامک کرائسس کا شکار ہو جائیں گے۔ آج ہمیں بھی یہ پریشانی رکھتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں گے تو پرابلمس آ جائیں گی، اللہ کے احکامات کا نفاذ کریں گے تو سینکشنز لگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ کیا فرمانے دیکھیے، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجری الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا ہم نے حرمت والے مقام یعنی حرم میں ان کو امن کا مقام اور ٹھکانہ نہیں دیا، اس کی طرف ہر طرف سے پھل کیسے آتے ہیں، 360 بتوں کو پوجتے رہے تب بھی اللہ دیتا رہا کہ نہیں تمہیں، اب ایک اللہ کو مانو گے تو اللہ نہیں دے گا تمہیں، اس یقین کی کمی، تبھی انسان انفرادی سطح پر حرام میں چلا جاتا ہے، اور اجتماعی معاملات سے اگر ہم غیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، یقین کی کمی ہے، اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے اور دوسروں کی بجائے اپنے ہی پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا تم اترا رہے ہو اپنی معیشت کے اوپر، فرمایا کہ وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، کتنی بستیاں ہمیں ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی، قوم عاد قوم ثمود، ان سب کو بھی اللہ نے برباد کر دیا، تو ان کی اکانومی ان کو کچھ کام نہیں دے سکی، اصل چیز مومن کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کا معاملہ ہے۔ فرمایا وما اوتیت من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، جو کچھ تمہیں دنیا میں سے دیا گیا وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی عارضی سی زینت ہے، عارضی ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی، اس کی فکر کرو، عارضی دنیا کے چکر میں مت پڑے رہو۔ اس کے بعد ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے، مشرکین کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جن کو یہ پکارتے تھے وہ سب ان کا انکار کر دیں گے، اور ان میں سے کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اور توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی کا معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ آخری ایام ہے رمضان کے، توبہ کے ایام، مانگنے والے ایام، اللہ نے سچی اور خالص توبہ کرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق، پھر ہے اللہ کا وعدہ کہ فاولائک فعسى ان یکون من المفلحین، یہی لوگ پھر ہوں گے انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 70-71 میں اللہ نے فرمایا بڑے جلالی انداز میں، ذرا غور کرو، اگر اللہ ہمیشہ رات آدھی فرما دے بتاؤ دن کی روشنی کون دے، اللہ ہمیشہ اگر دن کی روشنی روشنی تاری فرما دے, بتاؤ سکون کے لیے رات کون دے گا؟ یہ کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں, اس پر غور کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رات دن کا نظام اللہ نے تمہیں دیا, رات سکون تلاش کرو, دن میں روزی تلاش کرو, ولعلکم تشکرون, تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکو. فرمایا قیامت کے دن ہر امت میں سے گواہ کھڑا کیے جائیں گے, یعنی ہر امت کے رسول کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کے خلاف گواہی دیں گے. آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے قارون کا بیان. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم, بیشک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, اس نے اس قوم کے خلاف بغاوت کی. اگر کسی کو قوم فروش آدمی کا کردار دیکھا تو یہ ہے قارون, جو قوموں کا سودا کرتے ہیں. اس نے فرعون کے دربار میں بڑا منصب حاصل کر لیا تھا, پیسے بٹور لیے تھے, اور اس کے ذریعے فرعون جو ہے وہ حکومت کرتا تھا, اور اس طرح کے لوگوں کے ذریعے بنی اسرائیل پر. انگریز بھی جب یہاں پر آیا اس نے ڈائریکٹ حکومت تو نہیں کی, اس نے یہاں کے لوگوں کو خریدا ہم ہی میں سے, اور ان کے ذریعے سے ہمارے قرآن نہیں. یہ قوم فروش کردار ہے قارون کا. قرآن نے کہا اتنے خزانے ہم نے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابی اٹھانا, چابیاں اٹھانا ایک جماعت کے لیے بہت مشکل تھا, اتنا خزانہ. اس کے بعد آیت نمبر 77 میں مال کسی کے پاس بھی حکم یہ زیادہ, چار ہدایات دی ہیں. نمبر ایک, وقت آگی فیما آتا اللہ دار الآخرہ, اور جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اسے آخرت کا گھر تلاش کر, آخرت کی تیاری کر. بڑا اچھا یہ رسالہ تدریس القرآن کا نکلنا جمعیت تعلیم القرآن کا, اس پہ ایک دفعہ عنوان لگایا گیا, دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں جمع کرو, نہ ختم ہونے والا ریٹرن ہے وہاں پر. تو نمبر ایک جو مان ہو اسے آخرت تلاش کرو, اس میں جمع کراؤ. نمبر دو, ولا تنسوا نصیبک من الدنیا, دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو, جائز ضروریات حاصل کرو, رہبانیت نہیں ہے, جائز طریقے پر اپنی ضروریات کو پورا کرو. نمبر تین, واحسن کما احسن اللہ الیک, اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ نے زیادہ دیا ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرو, غریب ہیں, محتاج ہیں, یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, بچے ہیں, معصوم ہیں, ان کی مدد کرو. نمبر چار, ولا تبغی الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. جب بیجا رسومات شادی بیاہ کی ہوں, بدعات میت کے موقع کی ہوں, فضولیات میں پیسے خرچ کیے جا رہے ہوں, عدل و تدل میں مال اڑایا جا رہا ہو, اس سے فساد آتا ہے. چند لوگ تو اپنی امیری کا اظہار کر لیتے ہیں, لیکن عظیم اکثریت وہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتی ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے. تو چوتھی بات, مال بیجا خرچ نہ کرو. ولا تبغی الفساد فی الارض, زمین میں فساد نہ مچاؤ. ان اللہ لا یحب المفسدین, بے شک اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کے بعد اس کے خناس کا بیان, ماتا پرست آدمی تھا, قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہنے لگا یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا. جبکہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. یہ ماتا پرستی اس دور کا فتنہ اور شرک ہے. اسباب کو آدمی سب کو سمجھ لے, اپنی عقل کو, اپنے قوت بازو کو سب کو سمجھ لے, کہنے لگا یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا. اللہ نے کہا کس بات پر کرتا ہے؟ اللہ نے پچھلے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا جو قوت میں سے زیادہ تھے. اس کے بعد بیان ہے, ایک دن وہ شان و شوکت کے ساتھ گھر سے باہر نکلا, ہٹو بچو کی صدائیں لگ رہی ہوگی, جو دنیا پرست سے کہنے لگے اے کاش جو قارون کو دیا گیا ہمیں بھی مل جائے, یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. یہ لوگوں کے اندر آگی بات خواہش آگی دنیا پرستوں میں, لیکن جن کو اللہ کی طرف علم ادا کیا گیا تھا کہنے لگے وہی لکم, تباہی تمہارے اوپر, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اللہ کا عطا کردہ مال حلال اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے نیک عمل کرے. حرام کے ساتھ شان و شوکت ہو یہ برباد کر دینے والی چیز, حلال کے ساتھ تھوڑا بہت بھی ہو یہ بہتر ہے اللہ کی طرف سے. اس کے بعد ذکر ہے وقصفنا به وبدارهم الارض, ہم نے اسے اس کے خزانے سمیت زمین میں دفن کر دیا, دھسا دیا. دنیا میں نافرمان مر بھی جائیں, کسی نے کسی کے پاس تو دولت کام آتی ہے نا, اس کا معاملہ یہ ہوا کہ خزانے سمیت اللہ نے دھسا دفن کر دیے. کل تک جو اس کے تمنا کر رہے تھے مکان کی, اس کے مقام کی, کاش ہم ایسے ہو جائیں, کہنے لگے وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر, اللہ یہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے جس کو کشادہ فرما دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی اللہ دھسا دیتا. اللہ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مال کے پیچھے دیوانے نہ بنو, اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے. آخری نواں رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا تلک الدار الاخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, آخرت گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو زمین میں برتری, تکبر اور فساد نہیں چاہتے, والعاقبۃ للمتقین, اور عمدہ انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. جو عاجزی اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت کا گھر ہے, اور اصل گھر یہاں کا نہیں بلکہ آخرت کا. فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کو بہتر بدلہ ملے گا, جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی اتنی ہی سزا ملے گی.
ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، اے نبی جس اللہ نے آپ کا قرآن کو لازم کیا اس کی تعلیم کو عام کرنا، وہی آپ کو لوٹا کر لے آئے گا مکے میں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے۔ ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا لیکن دوبارہ آپ 8 ہجری میں آئے تھے فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد مشرکین کے شرک کی نفی کی گئی اور بتایا کہ یہ قرآن اے نبی آپ کو اپنی خواہش سے نہیں ملا بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ لا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ اور کسی معبود کو نہ پکارو، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے ساتھ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کل شئین حالق الا وجہ، ہر ایک کو فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ قارون کا سزا دیا جانا، فرعون کا غرق کر دیا جانا، بتا رہا ہے کہ ایک ہی ذات اللہ کل شئین قدیر ہے، باقی ہر شے فنا ہو جانے والی۔ لہ الحکم، اسی اللہ کے حکم کا اختیار ہے، وہ الیہ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکری کو، اس 20 سپارے کے آخر میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ سورت 5 نبوی میں نازل ہوئی، مشکلات کا دور تھا، صحابہ پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اسی دور میں حبشہ کی ہجرت بھی ہوئی تھی۔ مشکلات کے دور کے لیے ہدایات اس سورت میں عطا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ اس بات پر محض چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش کی ہے، تو اللہ لازم ظاہر فرما دے گا سچے ایمان والوں کو اور اللہ ظاہر فرما دے گا جھوٹے لوگوں کو، آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ خباب بن عرق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بخاری کی حدیث، یا رسول اللہ دعا کی مشکلات آ رہی، فرمایا اے خباب یاد رکھو تم سے پچھلی امتوں پر ایسے معاملات آئے ان کو زمین میں گاڑ کر چیر دیا گیا، روز سے ان کے اوپر لوہے کی کنگیت چلا دی گئی، یہ چیز سب بھی ان کو اللہ کے راستے سے روک نہیں سکی، تم جلدی کر رہے ہو، صبر کرو اللہ کی مدد آ کر رہے، تو یہ آزمائش سے تو گزارا جائے گا، آزمائش آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کھڑے کھوتے کا اس کے ذریعے فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، جو کوئی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا وعدہ تو ہو کر رہے گا، یہ تسلی ہے کہ جو محنت کر رہے ہو دین کے راستے میں اللہ اس کا اجر قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی جہاد کرتا ہے یعنی جد و جہد کرتا ہے دین کے راستے میں تو اپنے بھلے کے لیے، اس کا فائدہ انسان کو ہوگا، اللہ کو ہماری محنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا۔ ایک بات ضمن یاد رکھیے، 5 وقت کی نماز کی فرضیت معراج میں آئی، ٹھیک، زکات، روزہ، حج مدنی زندگی میں آیا، یہ بڑے بڑے اعمال ہیں نا، پھر یہ 5 نبوی میں نیک عمل کیا ہے؟ 5 نبوی میں نیک عمل یہ کہ ایمان لاؤ، قبول کرو، ڈٹے رہو اور آنے والی مشکلات کو برداشت کرو، یہ ہے نیک عمل۔ اس وقت کا کچھ اخلاقی تعلیمات دی گئی تھی، نماز 3 شروع میں آئی تھی، فجر، عصر اور رات کا قیام اللیل، پھر 5 وقت کی فرضیت آئی تو نفل ہو گئی تہجد امت کے لیے، نمازوں کے بعد سے 5 ہوتی، بقیہ بڑی بڑی عبادات مدنی دور میں جاتا۔ یہ نیک عمل مکے کا کیا ہے؟ ایمان لاؤ، ڈٹے رہو۔ آج بھی یہ دور ہے، آج بھی ہم دین پر عمل کرنا چاہیں گے تو مشکلات آتی ہیں، کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی معاشرے کی طرف سے، ڈٹے رہنے بہت بڑا نیک عمل ہے، اور پھر استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے مجبور کرے اللہ فرمانے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تو ان کی بات نہ ماننا، ماں باپ کا حق اپنی جگہ، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے یا اللہ کی نافرمانی کا کہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد بتایا گیا جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ نیک لوگوں میں داخل کر دے، اسی کے کٹنا پڑتا ہے نا لوگوں سے، تو اگر کٹ رہے ہو تو دوسری طرف اللہ نیک لوگوں سے جوڑ بھی تو رہا ہے۔ اس کے بعد متنبہ کیا گیا کہ نفاق کے طرز عمل سے بچنا، نفاق پیدا تو ہوا مدنی زندگی میں جا کر دین سے فرار، لیکن یہی پر متنبہ کر دیا گیا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جب اللہ کے راستے میں تکلیف آتی ہے تو وہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح ٹھہلا دیتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے مسلمانوں کو تو کہتا ہے ہمارے ساتھ بھی لے کر آؤ، ہم تو تمہارے ساتھ۔ تو یہ فرار اختیار کرنا دین سے یہ نفاق یا ایڈوانس میں متنبہ کیا جا رہا ہے، نفاق کا برس پیدا ہوا مدنی زندگی میں جا کے، دین کو آدمی سمجھ تو لے لیکن جب تقاضوں پر عمل کرنے کا موقع آئے اور جان کا بھی اور مال کا بھی تقاضوں تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، اس سے منع کیا گیا۔ کچھ لوگ اس زمانے میں تھے لوگوں کو کہتے تھے کہ اتبعوا سبيلنا من لحظ الخطايا، روکنے کے لیے دین سے، تم ہماری بات مان لو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. معاذ یہ شوگر کوٹیڈ انداز ہوتا ہے روکنے کا. میاں ذرا ہوش کے نہ بول لو، ابھی ہم نے بعض سفید کیے ہیں، یہ دھوپ میں سفید نہیں کیے، ابھی ذرا گھر کا بھی معاملہ ہے، ذرا پھو پھو کے قدم اٹھاؤ. ایسے روکا جاتا ہے خاص طور پر نوجوانوں کو. کہتے ہیں وہ لوگ کہتے تھے یہ تو انتہا پر چلے گئے، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. اللہ نے کہا کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہاں اپنے گناہوں کے ساتھ جن کو گمراہ کیا، جن کو اللہ کے راستے سے روکا، ان کے گناہوں کا بوجھ ان کو اٹھانا ہوگا. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اب تین رکوعوں میں گزشتہ رسولوں کا ذکر ہے، یہ آلانا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ ذکر کیوں آ رہا ہے؟ اہل ایمان کو تسلی دینے کی. مشکلات کا دور ہے نا، سر پانچ لمبی میں تو مشکلات تو پہلے بھی آئیں، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا گیا، لیکن اللہ کے رسولوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ کی مدد ان کے لیے آ گئی. اے مسلمان تم بھی استقامت کا مظاہرہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے لیے آ جائے گی. نوح علیہ السلام کا بیان 950 برس تک تبلیغ کیا انہوں نے، تم بھی ڈٹے رہو مسلمان. ابراہیم علیہ السلام کا بیان، جنہوں نے اپنی قوم کو شرک سے منع کیا، ان کی قوم نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو اور ان کو قتل کر دو، جلا دو، معاذ اللہ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا بیان، ان کی قوم بھی بحاشی پر اتر آئی تھی، اس کو برباد کیا گیا. اس کے بعد 14 رکوع ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر آسمان سے عذاب آیا اور یہ بستی پلٹ دی گئی، پٹک دی گئی، اور ان پر پتھر برسائے گئے جس نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کا بیان ہے، ان کی قوم کو بھی برباد کیا گیا. قوم عاد، قوم سمو، ساری قوموں کا بیان ہے، ان سب کو برباد کیا گیا. بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کے عذاب آئے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش سے برباد کیا، لوط علیہ السلام کی قوم، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے چنگھاڑ زوردار آواز سے برباد کیا، قوم سمود اور شعیب علیہ السلام کی قوم، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، قارون کا واقعہ، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم اور آل فرعون کے لشکر کو. فرمایا کہ انہوں نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا. اس کے بعد بتایا گیا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا لیے، مکڑی کی مانند ہے. اتخذت بیتا، جس نے اپنا گھر بنایا، وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. ذرا پھونک مارے ختم، ذرا انہیں ٹچ کرے ختم ہو جائے، تو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا بھی معاملہ بڑا ہی کمزوری کا ہے. اس کے بعد بتایا گیا مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی علم رکھنے والوں کے لیے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو بامقصد طور پر پیدا کیا. ان فی ذلک لآیت للمؤمنین، بے شک اس میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں. اس کے بعد 21 پارے کا آغاز ہوتا ہے اور 5 رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ عنکبوت کا، جس میں بڑی اہم ہدایات اہل ایمان کو عطا کی گئی. فرمایا آیت نمبر 45 سورۃ العنکبوت کی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی جو کتاب میں سے نازل کیا گیا، وحی کیا گیا، اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے. اس قرآن کی تلاوت سے ایمان ملتا ہے، بشرطے کہ ہم کریں تو سمجھ کر کریں، اور اس میں گزشتہ لوگوں کے حالات بھی ہیں، صبر کے لیے ترغیب ملتی ہے. نماز قائم کیجئے، نماز سے اللہ کی مدد ملے گی، اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی. فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. وذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی شے ہے. نماز جس میں توجہ ہو، علمان رکھا خلوص اور اللہ کی خشیت اور سمجھ کے قرآن کو پڑھنا ہو، اس سے ضرور تبدیلی آتی ہے. اللہ نے توجہ خلوص کے ساتھ سمجھ کر نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. نماز تو متعین وقت پہ نا، آداب کے ساتھ ذکر ہمیشہ ہے. اس کا آسان ترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی مسنون دعائیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد مسلمان جا رہے تھے حبشہ کی طرف، وہاں عیسائی تھے، تو کہا گیا ان سے اچھی طرح مکالمہ کرنا، اچھی طرح ان کے سامنے دین کی دعوت رکھنا، اور کہنا کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو تم پر نازل کیا گیا اور ہم پر نازل کیا گیا، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے. کامن گراؤنڈ سے بات شروع کرنا، جو باتیں مشترک ہو اس سے بات شروع کرنے کی کوشش کرنا. اس کے بعد بتایا گیا نبی آپ کو پڑھے لکھے نہیں، نہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، یہی آپ کی صداقت کی دلیل ہے. اگر آپ لکھنے پڑھنے جانتے ہیں تو لوگ آپ پر اعتراض کر سکتے تھے نا، آپ تو امید تھے 40 برس تک کہیں آپ نے علم حاصل نہیں کیا، لکھائی پڑھائی نہیں کی، یہی آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ امی ہو کر بھی اتنی عمدہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بتایا گیا اے نبی کہہ دیجئے اللہ میری رسالت پر گواہ ہے، جو لوگ انکار کر رہے ہیں عذاب کا، ان کے اوپر عذاب آ ہی جائے گا، اور وہ اللہ کے عذاب سے پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. اس کے بعد ہجرت کے لیے ترغیب دلائی گئی. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیای فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, میری زمین وسیع ہے, ہجرت کر جاؤ اور میری عبادت کرو. اگر اللہ کی عبادت, عبادت نام ہے 24 گھنٹے میں اللہ کی اطاعت کرنا, صرف نمازوں کا نام نہیں. اگر کہیں مشکل ہے پورے دین پر عمل کرنا اور کوئی خطہ زمین ایسا ہے جہاں عمل کرنا ممکن ہو تو ہجرت کر جاؤ, عبادت اوپر رہے گی. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, بھی تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے. ہجرت میں نکلنے سے ہی موت نہیں آ جائے گی, قتال کے بارے میں آ جانے سے موت نہیں آ جائے گی. موت تو اپنے وقت پر آ کر رہی, کیوں نہ اچھی موت آئے اللہ کی ہدایت والی زندگی کے ساتھ. فرمایا جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, اللہ جنت کے محلات ان کو عطا فرمائے گا. فرمایا یہ کون لوگ ہیں جن کو ملے گا؟ اللہ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, جنہوں نے صبر کیا اور توکل کیا اللہ پر. مومن کی زندگی صبر سے تعبیر ہے اور توکل اللہ کی ذات پر. پھر بتایا گیا رزق کبھی پریشان نہ کرے دین پر عمل کرنے میں. سب سے بڑا مسئلہ ہم اسی کو سمجھتے ہیں. فرمایا کہ پریشان مت ہو. وَقَعِي مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں کرتے, اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی. ترمذی کی روایت ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے کہ توکل کا حق ہے تو اللہ اس طرح تمہیں روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح نکلتے ہیں آشیانوں سے بھوکے پیٹ, شام کو آتے تو پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے. نکلو یہ تو محنت کرو, لیکن توکل اللہ کی ذات پر. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی بات ہو, اللہ کے دین پر عمل کی بات ہو, مشکلات کو فیس کرنے کی بات ہو, رزق بھی نہ روکے تمہیں اس پریشانی سے. اس مرحلے میں رزق کی پریشانی کبھی رکاوٹ نہ بنے, وہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. آسمان و زمین, دن رات کا نظام, سورج چاند کا نظام اللہ ہی نے پیدا کیا. اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے جس کو کشادہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے نفع طلا دیتا ہے. اس کے بعد ساتھ اور آخری رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں, عارضی ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی پر نگاہ ڈالے, چٹکی کے اندر ختم ہو گئی. اصل زندگی آخرت کی ہے, ہمیشہ رہنے والی. مشرکین کا بیان, جب سمندر میں کشتی پھنس جاتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ ایک اللہ کو پکارتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو اللہ ہے جس نے حرم والوں کو ٹھکانا دے دیا اور پورے عرب کے اندر پاپ سے لوٹے جاتے ہیں. تو اے مشرکوں, اے قریش والوں, اللہ کا شکر ادا کرو, نہ شکری نہ کرو. آخری آیت ہے, پوری سورت کے مضامین کو سمیٹ دیا گیا, بہت پیاری آیت. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, مشکلات کو برداشت کرتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں دین کے اوپر, لنہدینہم سبلنا, ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو دے دیں گے. کہا جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم اپنے راستوں کی ہدایت دے دیں گے. صراط مستقیم ایک ہی ہے, لیکن اللہ طرح طرح سے بندے کی مدد فرمائے گا, انگلی پکڑ کر انشاءاللہ چلائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں اپنے راستے میں جہاد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.